الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى في موضع آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، طے شدہ پروگرام کے مطابق تو فجر کے بعد سے مجلسیں ہونی تھیں اور الحمدللہ ہو رہی ہیں. عرض کرنا یہ ہے کہ ہماری اس جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. مقصد اصلی یعنی آخرت کی زندگی کی کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا. دنیا کی یہ زندگی آخرت کی تلاش میں لگانا. اس میں سے اکثر تو یوں ہوتا ہے کہ ہمارے اوقات فارغ نہیں ہوتے. کبھی میاں بیوی سے، بیوی میاں سے نالا ہے، کبھی باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے پریشان ہے، کبھی بھائی بہنوں میں نہیں بنتی اور بھائی بھائی سے جدا ہے. رشتے ناطوں سے گویا ایک طرح کا بعد ہو گیا ہے، گویا قطع تعلقی ہو گئی ہے. اب دوست اہم ہو گئے ہیں، رشتے ناطے غیر اہم ہو گئے ہیں. اپنی مرضیات پر زندگی گزارنا آسان ہو گیا، رب کی مرضیات پر زندگی گزارنا دشوار ہو گیا. ایسے حالات میں کبھی کبھی پروردگار عالم اپنے فضل خاص سے ہدایت کے جھونکوں کو چلا دیتے ہیں اور اللہ کی جانب سے انعام خداوندی کا ظہور ہوتا ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ان الفاظ مبارک کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوئیے، آپ کے بعد آپ کی امت کو پروردگار عالم تنہا نہیں چھوڑیں گے. تو گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو سنبھالا دینے کے لیے بوقت ضرورت علماء امت میدان عمل میں آئیں گے، بلکہ آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو مشائقین عظام بھی اس میدان عمل میں آئیں گے اور آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر ایک فرد میں بھی طلب پائی جائے تو اللہ عز و جل اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اسباب کا انتظام فرما دیتے. تو گویا یہ عالم اسباب ہے، اور اسباب کے ذریعے سے راہ ہدایت کو عام کرنا پروردگار عالم کی سنت مبارکہ. اور ہم یہاں جمع اس لیے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ آخرت کی فکر کریں، اور ہماری دنیا کی یہ زندگی گویا ایسی گزر جائے جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کو لگا کر بتلایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ نے کوششیں کیں اور اس راہ عمل کو طے کیا ہے. میرے دوستو، بہت قلوب کے اندر اشکالات ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صاحب ہمارے زمانے میں قرآن بھی موجود ہے، ہمارے زمانے میں حدیث بھی موجود ہے، پھر ہمیں کسی اور شخصیت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے. مجھے جواب یہ دینا ہے کہ اگر شخصیت کے بغیر کسی انسان کی ہدایت کا کام مکمل ہو جاتا تو پروردگار عالم قرآن مجید احد کی وادیوں میں اتار دیتا یا جبل احد پر نازل فرما دیتا یا غار حرا جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے اس پر اتار دیا جاتا، یا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قرآن اتار دیا جاتا اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر حدیث مبارکہ کو رکھ دیا جاتا اور کہہ دیا جاتا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، اس پر عمل کر لو، تو میرے دوستو پوری کائنات کے انسان مل کر اس قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اس قرآن اور حدیث کو سمجھانے کے لیے شخصیت ضروری تھی، تو شخصیت کو بھیجا اللہ عز و جل نے سورۃ محمدی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ قرآن کی تفہیم کرے گی، اب وہ ذات احادیث مبارکہ کی تشریح کرے گی، اب وہ ذات ہمیں رہنمائی کرے گی، رہبری کرے گی کہ صاحب اس منزل پہ جاؤ گے تو یہ فلاح کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اگر اس راستے سے جاؤ گے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ ضلالت اور بے دینی کا راستہ ہے، ایک طرف سے جاؤ گے تو یہ راستہ تمہیں جنت پہ پہنچائے گا اور اس طرف سے جاؤ گے تو یہ راستہ تمہیں جہنم تک لے جائے گا۔ تو یہ تعلیمات دینے کا کام تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب جب کہ آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات عالی حجاب میں ہے تو اپنی جگہ، لیکن ہم اور آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ ہماری نگاہوں کی کمزوری، ہمارے ایمان کی کمی، ہماری قوت بصارت کی کمی ہے کہ ہم اس ذات عالی کو نہیں دیکھ سک رہے۔ تو میرے دوستو اب اس ذات عالی کی نمائندگی کون کرے گا، یا ان کی طرف سے اللہ کے اس نظام کو کون پیش کرے گا؟ تو اس میں تین چیزیں ہیں قابل غور، یہ جو قرآن ہے اور یہ جو حدیث ہے، یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام، تین چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ قرآن اور حدیث کی جامعیت کو شریعت کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرے مسائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تیسرے اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق۔ عقائد ہم تو متکلمین سے سیکھنا چاہیے کہ وہ جانتے ہیں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، مسائل فقہا اور مجتہدین بتلاتے ہیں کہ صاحب آپ کو کس مسئلے میں نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو کیسی دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کس کو دینا چاہیے، کس پہ واجب ہے، کس پہ واجب نہیں ہے، ایسے حج کرنا ہے تو حج کس پہ فرض ہے، کس پہ فرض نہیں ہے، حج کے ایام کیا ہیں، حج کو جانے کا طریقہ کیا ہے، اور وہاں حاضری کے آداب کیا ہیں، یہ آداب حج ہے۔ وہ ایک مسائل کا ایک باب ہے مستقل جو فقہا اور مجتہدین بتلاتے ہیں کہ ہاں اس طریقے سے جاؤ گے تو یہ صحیح راستہ ہے، اور یہ اگر اس طریقے کو چھوڑ دو گے تو یہ صحیح راستہ نہیں۔ ایک تیسری شق جو میں نے عرض کی وہ ہے علم الاخلاق، اپنے باطنی اعمال کی اصلاح کرنا، کیونکہ انسان دو اجزاء سے مرکب ہے، جسم اور روح، جسم ہو روح نہیں تو وہ جسم قابل قبول ہے اس دنیا میں؟ صاحب پرسوں ہی شادی ہوئی تھی، 6 مہینے نہیں ہوا تھا، بڑی حسین و جمیل عورت تھی، اور اس زمانے کی عورتوں میں اس کا شہرا تھا، اس کے حسن و جمال کا چرچا تھا، آپ نے نکاح کر لیا، آپ کے گھر دلہن بن کے آ گئی، لیکن یہ کہ ایک رات آپ بھی آرام کرنے لگے، وہ بھی آرام کرنے لگی، صبح اٹھے تو آپ تو اٹھ گئے لیکن اس کی روح پرواز کر چلی۔ اب کیا اس حسین و جمیل بیوی کو کوئی اپنے بستر پہ رکھنے کو تیار ہے؟ کوئی اپنے حجرے میں اور اپنے کمرے میں رکھنے کو تیار ہے؟ نہیں میرے دوستو، اس کا جسم تو خوبصورت ہے لیکن روح سے خالی ہے، جو روح سے خالی ہو وہ جسم معتبر نہیں۔ تو جسم ظاہر گویا اعمال ظاہرہ، فقہ ظاہر فقہا اور مجتہدین سے ملتے ہیں، جس طرح انسان مرکب ہے روح کے ساتھ، ایسے ہی انسان کے کچھ باطنی اعمال ہیں، ان باطنی اعمال کو تعلیم اخلاق سے تعبیر کیا ہے مشائخین طریقت نے، اور بتلایا کہ یہ علم الاخلاق ملتے ہیں صوفیہ کرام کے پاس، اگر ان کے یہاں جاؤ گے اور دان و ادب طے کرو گے تو یہ اندرون کی روح والے اعمال درست ہوں گے، اور اگر یہ روح درست نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں اللہ عز و جل کے نزدیک بھی ہماری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس خوبصورت دلہن جو مردہ جسم کی صورت میں ہمارے کمرے میں پڑی ہوئی۔ جسم ہمارا اچھا ہوگا لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہمارے اعمال ظاہر تو اچھے ہوں گے لیکن اعمال باطن اچھے نہیں ہوں گے تو پروردگار عالم کی حضوری میں یہ قابل قبول نہیں ہوں۔ اب یہ کیسے قابل قبول ہوتے ہیں، اس درجے تک آدمی کیسے پہنچتے ہیں، اس مقام کو پایا جا سکتا ہے یا نہیں پایا جا سکتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مختصر سا وقت ہے ظہر سے پہلے کا، اس میں کچھ علم مضمون آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے دادا پیر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات کے اندر ایک ملفوظ لکھا ہوا ہے جس میں مراتب ولایت کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت نے سبق دیا تھا، مجھے وہ مضمون عرض کرنا ہے، اس میں اجمالاً ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیل عرض کریں گے تاکہ بات عام فہم ہو اور سب کی سمجھ میں آ جائے۔ میرے دوستوں، مرتبہ ولایت بننی ہے، مرتبہ نبوت بند ہوا ہے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، اب کوئی رسول نہیں بن سکتا، لیکن مرتبہ ولایت میں نہ بدلیت کا مضمون بند ہوا اور نہ قطبیت کا مضمون بند ہوا اور نہ غوثیت کا مضمون بند ہوا، آدمی کے اپنے اکتساب عمل کے ساتھ منحصر ہے کہ آدمی جتنی محنت کرتا ہے اتنی ترقی کرتا ہے۔ اگر آدمی مرتبہ صالحیت کی محنت کرے گا تو صالح شمار ہوگا، اگر مرتبہ شہادت کی محنت کرے گا تو شہید شمار ہوگا، اور اگر مرتبہ صدیقیت کی محنت کرے گا تو مرتبہ صدیقیت کے مقام کو پہنچ جائے گا، کیونکہ یہ اقتصاد سے تعلق رکھنے والا عمل ہے اور آدمی کی کسبیات پر اس کا انحصار ہے کہ اس کی روح کتنی پاکیزہ ہوتی ہے، پروردگار عالم اس کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیتے۔ دو باتیں حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مدارج السالکین میں یہ نقل کیا گیا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے واضح تشریح فرما دی ہر اعتبار میں یا ہر مرتبے کے اعمال کے لیے، چاہے وہ مرتبہ صالحیت کی محنت ہو، چاہے وہ مرتبہ شہادت کا سلوک ہو، چاہے وہ مرتبہ صدیقیت کی سیر ہو، جو ہو، لیکن دو باتیں ہر جگہ قابل غور ہیں، ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل مقبول ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، استغفار بھی پڑھا جاتا ہے، درود شریف کا پڑھنا بھی ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، ذکر جہری بھی ہے، ذکر سری بھی ہے جی، اور اخلاق حسنہ کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے، اچھی باتوں کی نصیحت کرنا، امر بالمعروف بھی ہے، برے باتوں سے روکنا، نہیں عن المنکر بھی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان میں سے عمل کون سا قبول کر لیا جاتا ہے؟ چاہے وہ اعمال ظاہر کے اعتبار سے کوئی عمل ہو، فرمایا کہ اگر مخلصانہ ہو اور درست ہو تو عند اللہ مقبول ہے، اور اگر مخلصانہ نہ ہو اور درست نہ ہو تو عند اللہ مردود۔ کتنی بڑی بات انہوں نے دو جملوں میں عرض کر بیان فرما دی۔ مخلصانہ کا کیا مطلب ہے؟ مخلصانہ کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے غیر کا اس میں اشتراک نہ ہو، شرکت نہ ہو۔ یہاں پر صرف کی قباحت کو سمجھاتے ہوئے والد ماجد بزرگوار نے فرمایا تھا محبوب نگر کے ایک اجتماع میں، سب اللہ کے لیے تو سبھی کرتے ہیں نا، کبھی کبھی تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا تو کیا جاتا ہو، اللہ میں کمی ہے کیا؟ تو فرمایا کہ نہیں میرے دوستو، جس طرح تمہاری غیرت ہے ویسے پروردگار عالم کی غیرت، ہر ایک انسان کے اندر فطرتاً غیرت رکھی ہوئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بہن کا نکاح نہ ہوا ہو اور کوئی اس کا عطا پتا پوچھے تو آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہو اور کوئی اس کے بارے میں دریافت کرنے لگ جائے تو آپ کا حوصلہ کیا کہتا ہے؟ آپ کی بیوی کے بارے میں اگر آپ کی بیوی ہی اگر آپ سے کہہ دے کہ آپ میرے جی آپ بھی میرے شوہر ہیں، صرف آپ بھی پر آپ کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے آپ ہی میرے شوہر ہیں، ایک ہوتا ہے آپ بھی میرے شوہر ہیں، پھر اب آپ بتائیے خالی ہی اور بھی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر بیوی کہے آپ بھی، آپ کہتے ہیں چل بھی، اب ادھر تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف میری ہی ہو، میرے علاوہ کا اشتراک، اس کی شرکت آپ جیسے گوارا نہیں کرتے، آپ کی غیرت پسند نہیں کرتی۔ پروردگار عالم نے یہ حسن و جمال دیا، یہ جسم و جان دی، یہ روح دی، اور یہ انعامات فرمائے، جی شکم مادر سے نکال کر آغوش مادر میں لایا اور اس دنیا کی پیٹ میں رکھا، اور جب تک رکھنا ہے پروردگار عالم انعامات کی بارش کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بندہ سب کچھ اللہ سے لے کے اللہ کے غیر کے آگے جھکتا ہے تو پھر پروردگار عالم کی غیرت جواب نہیں دے گی، وہ سوال نہیں کرے گی آپ سے، پوچھے گی نہیں کہ میں نے سب کچھ تجھے دیا، میرے غیر کے آگے تیری زمین کیسے جھک گئی؟ اس لیے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عمل ہو اور مخلصانہ ہو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کا غیر اس میں داخل نہ ہو، جہاں غیر داخل ہو گیا پھر سمجھو عمل میں چبھن داخل ہو گئی۔ یہ چبھن کیسی ہوتی ہے؟
صاحب آپ کا جسم تو صحیح ہے اور سلامت ہے، کوئی اس کے اندر تکلیف نہیں ہے، ہلکا سا بخار چڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک خارجی چیز کو داخل کر دیا یعنی سوئی لگا دی، بتاؤ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ارے ایک معمولی سی سوئی چبھی تھی لیکن سارا جسم حرکت میں کیوں آ گیا؟ کہتے نہیں یہ خارجی چیز داخل ہو گئی ہے، اس وجہ سے سب کچھ نظام درہم و برہم ہو گیا۔ ہمارے اپنے جسم کا حال یہ ہے، تو جس دنیا کے بنانے والے ذات تنے تنہا ہو، اکیلی ہو، کوئی اس کا شریک نہ ہو، تو پھر اب اس کی اس بنائی ہوئی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی کے بنائے ہوئے جسم کے ساتھ اس کے غیر کی پوجا اور پرستش ہو، تو پھر پروردگار عالم کی غیرت کیسے گوارا کر لے؟ اسی لیے میرے دوستو اعمال چاہے وہ باعتبار نماز ہو، باعتبار روزہ، باعتبار زکات ہو، باعتبار حج و عمرہ، چاہے وہ نظر و منت کے اعتبارات لیے ہوئے ہو، چاہے وہ نوافل کے اعتبارات لیے ہوئے ہو، چاہے وہ سنن و مستحبات کا درجے میں رکھتی ہوں، لیکن لازم یہ ہے کہ وہ مخلصانہ ہو، اگر مخلصانہ نہیں ہوگی تو عند اللہ مقبول نہیں ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ بقول حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، درست ہو، جو جی میں آیا نہیں کر سکتے، چار رکعت کی نماز کو پانچ نہیں کر سکتے اور پانچ کی چار نہیں کر سکتے، چار کی تین نہیں کر سکتے، ایسے ہی میرے دوستو طواف کی سات چکر ہیں، نہ اس کو آپ کم کر کے چھ کر سکتے ہیں اور نہ بڑھا کر آٹھ کر سکتے، آپ کے اختیار کا مضمون نہیں ہے۔ روزوں کے اعتبار سے اگر آپ کا جی چاہے کہ میں دن اور رات کا ایک ساتھ متواتر روزہ رکھوں، پروردگار عالم کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ملے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہو جائے گا۔ تو جو نبی کے طریقے کے مخالف ہو جائے وہ درست نہیں، اور جو نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے وہ درست۔ تو گویا ہماری زندگی کا مدار ہی یہ ہے کہ زندگی گزارو نبی کے طریقے کے مطابق گزارو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزرتی ہے عند اللہ مقبول ہو جاتی ہے، اور اگر نبی کے طریقے کے مخالف زندگی گزرتی ہے تو عند اللہ مردود ہو جاتی ہے۔ زبان سے چاہے آدمی کسی چیز کا اقرار کر لے لیکن درست نہیں ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوا کر۔ تو دو باتیں ہر عمل میں، چاہے مرتبہ صالحیت کا درس دیا جا رہا ہو، چاہے مرتبہ شہادت کا درس دیا جا رہا ہو، چاہے مرتبہ صدیقیت کی تفہیم کرائی جا رہی ہو، یہ دو باتیں آپ کو ہر جگہ ذہن میں رکھنی ہوگی، یہ کہ عمل کے اعتبار سے وہ عمل مخلصانہ ہو اور درست ہو نبی کے طریقے کے مطابق۔ اب حضرت کا ملفوظ سنانا ہے، آدمی مرتبہ صالحیت میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے بیعت کر لی، ارادت ظاہر کر لی، اعتقاد ظاہر کر لیا، عقیدت کا اظہار کر لیا کہ جناب والا میں اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کر کے گزارنا چاہتا ہوں، اب تک کی جو زندگی گزر گئی اللہ کی نافرمانیوں میں گزر گئی، اللہ کے حبیب کی ناشکری اور نافرمانی میں گزر گئی، اب بچی کچی زندگی کو میں ایک صحیح ڈھنگ سے گزار کر اللہ کو راضی کر لینا چاہتا ہوں، اور اپنی پچھلی زندگی پر توبہ اور استغفار کرنا چاہتا ہوں، ندامت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ایک طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ توبہ کر لی جائے۔ توبہ کے دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی جب سارا عالم سو رہا ہو اور کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، عالم سارا چین کی نیند سوئے لیکن یہ بیدار ہو جائے بے چینی کی وجہ سے کہ اپنی زندگی تو سراپا نافرمانی میں گزاری ہوئی ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کیا ہوا، جب اس عزم حوصلے کے ساتھ آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھ جائے اور پروردگار عالم کے حضوری میں گر جائے اور اپنی جبین نیاز کو ان کے قدم مبارک پر ڈال دے اور کہہ دے کہ مولا آپ کے سوا کوئی بخشش کرنے والا نہیں، میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا، آپ مجھے معاف فرما دی، وہ ذات ایسی عالی شان کہ وہ معاف کرنے پہ آئے تو ایسے ایسے گنہگاروں کو معاف کر دے کہ کوئی اسے پوچھنے والا بھی تو نہیں ہے نا، ستار اس کی ذات ہے، غفار اس کی ذات ہے، غفور اس کی ذات، وہ ایسی ذات ہے کہ اپنے اوصاف کے ذریعے سے لوگوں میں اپنی پہچان کراتی رہتی ہے۔ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آ رہا ہے اس مضمون کے تحت میں، کہ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بنی اسرائیل پریشان تھے، عرض کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ نبی اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے بارش کا نزول ہو اور یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گن کے چند 40 افراد کو اٹھایا اور کہا چلو میرے ساتھ تمہیں طور پہ چلنا ہے۔ جب طور کی وادی میں داخل ہو گئے اور اپنے چپلوں کو اتارا اور پروردگار عالم کی حضوری میں مناجات کرنے لگ گئے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے درمیان میں جن 40 افراد کو تم اکٹھا کر کے لائے ہو، ایک ایسا ہے جس نے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے، بس یہ جو بارش نہیں ہو رہی نا اسے ایک کی وجہ سے نہیں ہو رہی، اس کو نکال دو بارش دے دیتا ہوں۔ مسئلہ کیا تھا صاحب؟ ایک کو اٹھاتے اور نکال دیتے بارش ہو جاتی، لیکن بات یہ ہے کہ ان 40 میں وہ ایک ہے کون یہ نہیں پتا ہے، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہوا لگی ہوئی ہے اور نہ اللہ عز و جل بتانے کو تیار ہے، کیونکہ وہ ذات اپنے اندر صفت ستاریت رکھتی ہے کہ گنہگاروں کے گناہوں کو چھپانا اس کا بس ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، جس نے 40 سال سے اپنے مولا کو ناراض کیا ہوا ہے، بس وہ اس مجلس سے اٹھ جائے، بارش ہو جائے گا۔ اب ہر ایک بازو جھاڑنے لگا کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ گنہگار ہو، شاید یہ مجھ سے زیادہ گنہگار ہو، لیکن جب کوئی نہیں اٹھا تو آخر کار ایک آدمی نے اپنی گریبان میں نگاہ ڈالا اور غور کیا کہ صاحب، میں ہی وہ ہوں جس نے اللہ کو رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ناراض کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عورتیں بلک رہی ہیں اور بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نڈھال پڑے ہوئے ہیں اور بوڑھے گویا غشی کی کیفیت تاری ان پر ہوئی ہے۔ میری ایک کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ اگر اٹھتا ہوں مجمع میں سے تو آج رسوائی ہو جائے گی کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، اور اگر نہیں اٹھتا تو بارش نہیں اترے گی، اور بارش نہیں اترے گی تو یہ ہزاروں جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اب جب اس کی دل کی تڑپ اور اس کی کھٹک اور اس کی شرمندگی، احساس ندامت، اور اس کے ساتھ دو آنکھ سے آنسو کے قطرے گر گئے، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ، اگر آج اس مجمع سے اٹھ کے جاتا ہوں تو رسوائی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور اگر نہیں جاتا تو آپ بارش کو نازل نہیں کرتے، آج تک آپ نے چھپا لیا، اگر آج چھپا لیں گے تو کون آپ سے پوچھنے والا ہے؟ اب کہا کہ اللہ، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، اور معاف کرنے پہ آپ قادر ہیں، میں آپ کے رحمان الرحیم اور غفار الغفور کی صفت کا حوالہ دے رہا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم حوصلہ کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے بارش نازل فرما دی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی تو بڑے لاڈلے نبی تھے، رہانی کیا تو پوچھا کہ اللہ، یہ پہلے ہی امت میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتی، ابھی تو اے موسیٰ آپ کہہ رہے تھے کہ 40 سال کا نافرمان اس مجمع میں ہے، بارش اس کے رہنے تک نہیں ہوگی، کوئی اٹھا نہیں تو بارش کیسے ہوگی، اب یہ مجھ سے نہیں پوچھے گی، آپ نے کیوں بارش نازل فرما دی؟ اس کو اٹھنے دیتے، اس کو اٹھا دیتے، اس کو اس دنیا سے اٹھا دیتے، پیڑا ہی پاک ہو جاتا، پھر بارش ہوتی تو کم سے کم لوگ میری نبوت پر تو اعتراض نہ کرتے، اعتماد رکھتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلاح کر۔ یوں اللہ کی شان غفاریت اور غفوریت۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ 40 سال کا نافرمان تھا لیکن اس نے توبہ کر لی اور ہم نے صلاح کر لی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، وہ کون سا نوجوان ہے، وہ کون سا بندہ ہے تیرا کہ جس نے توبہ کر لی اور تو نے سیکنڈوں میں اس کے ساتھ صلاح کر لی، میں بھی تو اس کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے مجھے ناراض کیا اور 40 سال تک ناراض کیا، اے موسیٰ، میں نے کبھی اس کے گناہوں کو آیا نہیں کیا اور اس کا پردہ پاش نہیں کیا، اور آج جب اس نے توبہ کر لی تو کیا میں اس کو رسوا کر دوں؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بتا دیں اور اس کی رسوائی کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ سے وہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر آن تیار، لیکن ہم ہی ناقص بندے ہیں کہ اپنے مولا کے آگے جھکنے کو تیار نہیں اور اس کو منانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو اب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے آدمی اپنے آپ کو ڈال دے، پچھلی زندگی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرے۔ ایک صورت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر لے۔ سنت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم افراد کو توبہ کرایا کرتے۔ توبہ کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے کہ آدمی آئے اور توبہ کا اظہار کرے، وہ کفر سے توبہ کرنا چاہتا ہو، شرک سے توبہ کرنا چاہتا ہو، اس کو بیعت علی الاسلام کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی تو ہے دیندار، ایمان والا، صاحب فہم و فراست، اور اللہ نے فرضیت جہاد کو لاگو کر دیا اور قانون نافذ ہو گیا، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا، پھر اس وقت میں جہاد کے لیے بیعت ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بیعت علی الجہاد۔ لیکن کہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں بیعت کا اظہار کریں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان الفاظ کے ساتھ ان کی بیعت لے لیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت کے آنے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور جنت اور جہنم کے واقع ہونے اور اس میں داخل کیے جانے پر، وہ اللہ کی ذات عالی اور اللہ کی صفات مبارکہ اور انبیاء اور رسل اور ملائکہ اور کتب کا ماننا اور قیامت کا ماننا اور قیامت یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اقرار و اظہار کرنا، اس کے ساتھ اپنے گناہوں کا توبہ کرنا کہ پچھلی زندگی پر جو گناہ ہو گئے اس پر ندامت کا اظہار ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم حوصلہ ہو۔ ایک یہ ہے کہ آدمی یہ توبہ کرے راست اللہ کی ذات عالی کے ساتھ، ایک یہ ہے کہ اپنے لیے کسی رہبر کو، کسی رہنما کو منتخب کر لے اور چن لے، اور اس کو چننے کے لیے زاویہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو، جو ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا وہ اللہ والا ہوگا، جو اللہ والا ہوگا اس کو اپنا رہنما بنا لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ کافی سے مراد یہ کہ آپ کو عمل نہیں چھوڑنا ہے، مطلب یہ ہے کہ رہبری کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے، وہ رہبری کر دیں گے، وہ سیدھا راستہ بتا دیں گے۔ ہمارے زمانے میں یہ ہو چلا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ بیعت کر لو، نمازیں بھی معاف ہو گئیں، روزے بھی معاف ہو گئے، زکات و حج بھی معاف ہو گئی۔ میرے دوست، یہ اعمال معاف نہیں ہوتے، اعمال کے کرنے کے طریقے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب تک تو صرف فقیہ کے ساتھ تعلق تھا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے کسی مفتی سے پوچھ لیا، روزہ کیسا رکھنا ہے کسی مفتی سے پوچھ لیا، زکات کیسی دینی ہے کسی عالم و مفتی سے پوچھ لیا، حج کیسا کرنا ہے کسی معلم سے پوچھ لیا۔ لیکن نہیں میرے دوستو، جہاں بیعت کا تقاضا ظاہر ہوگا وہاں ایک عمل اور بڑھ جائے گا، وہ یہ کہ میری نماز مقبول کیسے ہوگی، میرے روزے مقبول کیسے ہوں گے، میری زکات مقبول کیسے ہوگی، میرا حج مقبول کیسے ہوگا، میری روح پاکیزہ کیسے ہوگی، میرا نفس امارہ کیسے مغلوب ہوگا، میرا نفس مطمئنہ کیسے ظاہر ہوگا، اور کیسا میرا جسم کثیف دبے گا، کیسے میرے روح لطیف اٹھے گی اور ابھرے گی۔ یہ ہے وہ کام جو اس میدان میں کیے اور کروائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب آدمی بیعت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے لیے کسی مرشد اور رہنما کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ مرشد اور رہنما اور شیخ طریقت اسے یہ اعمال کراتے ہیں کہ اس کی روح کی پاکیزگی ظاہر ہو جائے اور روح کی کثافتیں چھٹ کر اس کے اندر لطافتیں آ جائیں اور انوارات کا پیکر مجسم بن جائے۔ اس طرح اس کی محنتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اعمال معاف نہیں ہوتے، اعمال بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو وہ گدھا اور گدھے سے بدتر ہے کہ اس کے اعمال معاف ہو جاتے، بلکہ اس کو شیخ طریقت نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے خطبہ مسنونہ میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اور آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں اپنی ذات سے کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ فرمایا کہ کچھ اللہ والے وہ ہیں جن کو پروردگار عالم اپنے فضل خاص سے ظلمتوں سے نکال کر نور میں ڈال دیتے ہیں، یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں اور شیطان ان کا دوست ہوتا ہے۔ قرآن ان کو بھی ولی کہتا ہے، لیکن لفظ ولی کے ساتھ طاغوت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات، ان کا خاصہ یہ ہے کہ خود بھی نور سے نکل کر ظلمتوں کے اندھیریوں میں بھٹک جاتے ہیں اور قوم کو بھی نور سے نکال کر ظلمتوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرشد آئے، مرشد اگر اپنے آپ کو ظاہر کرے اور یہ کہے کہ بیعت کر لو، تمہاری نمازیں معاف، روزے اور زکات معاف، حج معاف، میری زیارت کر لو، حج کا ثواب مل جائے گا، تو ایسے اعمال بےہودہ کی ہم نہ تقلید کریں گے اور نہ اس کو مرشد تسلیم کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جو خود بھی ظلمتوں سے نکلے، اوروں کو بھی ظلمتوں سے نکالے، خود بھی نور میں چلے، اوروں کو بھی نور میں چلائے۔ اور شیطان کا دوست جو ہوتا ہے، شیطان کا ولی جو ہوتا ہے، اس کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی نور سے نکل جاتا ہے، اوروں کو بھی نور سے نکال دیتا ہے، خود بھی ظلمتوں کی بھٹیوں میں گر جاتا ہے اور دوسروں کو بھی ظلمتوں کے عمیق غاروں میں ڈھکیل دیتا ہے۔ میں نے نہیں کہا، قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت الکرسی کے بعد والے جملے ہیں، پارے 3 کے اندر ابتدائی مضمون ہے، پہلے رکوع کے بعد دوسرا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کے اندر یہ مضمون ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، رہبری کر رہا ہے۔ اس کے تحت میں نے یہ عرض کیا کہ جب ہمارے اعمال ظاہرہ صحیح ہو جاتے ہیں اور ہم کسی کے ساتھ اپنی عقیدت کا، اپنے اعتقاد کا، اپنے قلبی تعلق اور رجحان کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب، میں نے آپ کو اپنا مرشد مانا، اپنا رہبر اور رہنما مانا، لہذا آپ میری زندگی کی اصلاح فرما دیجئے اور عالم آخرت کی طرف چلنے والا سالک طریقت بنا دیجئے۔ تو اب مرشد کامل کیا کرتا ہے، اس کو رفتہ رفتہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے، اس کی استعداد کے اعتبار سے، اس کی قابلیت اور اس کی لیاقت کے اعتبار سے، اس کی فہم اور اس کی سمجھ کے اعتبار سے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کو کبھی ذکر دیا جاتا ہے، کبھی صرف فرائض پر اکتفا کرایا جاتا ہے، کبھی فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنت اور نوافل کا اہتمام کرایا جاتا ہے، کبھی اس کے علاوہ ذکر دے دیے جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر خاص طور پر ایک درس دیا جاتا ہے جو مجھے عرض کرنا ہے حضرت کے ملفوظ کے حوالے سے۔ وہ درس یہ ہے کہ ایک کو کہتے ہیں یافت، دوسرے کو کہتے ہیں شہود۔ ویسے تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں پیٹ سے ولی ہوتا ہے۔ میں حوالہ دینے کے لیے، گزشتہ سال جو میری الگوڑے میں اجتماع ہوا تھا اس میں میں نے تفصیلاً یہ مضمون رکھا ہے کہ آدمی کے اندر اللہ کی کتنی صفات ہیں۔ اب یہاں پر دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر آؤں گا تو وہی مضمون ہو جائے گا، پھر آؤں گا تو وہی مضمون ہو جائے گا۔ جب آؤں گا کچھ نیا سبق تو دینا چاہیے نا، تھوڑی تو ترقی ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، آپ کا کام تھا، یاد نہیں ہے تو میرا قصور نہیں۔ میرے دوستو عرض کر دیا گیا کہ آدمی کے اندر پروردگار عالم کے 99 صفات مبارکہ، آدمی کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے 99 صفات مبارکہ کا مرجع اور محور ہوتا ہے. اب اگر آپ کو طلب ہے تو بعد میں کسی موقع سے کہاں لکھا ہوا ہے، یا آپ سننا چاہتے ہیں تو کس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے، وہ میں کسی وقفے میں سمجھا دوں گا. اس وقت اس مضمون کو نہیں چھیڑتا. صرف اتنا جملہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کے 99 صفات مبارکہ کا محور اور مرکز بن کر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. چونکہ اللہ کی صفات کا محور اور مرکز ہے اور ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا ہوا ہے، گناہوں سے پاک ہے، تو وہ ولی کامل ہے. لیکن مرتبہ ولایت میں ولایت عامہ کے درجے میں ہے، ولایت خاصہ میں نہیں، کیونکہ ابھی گناہ کی استطاعت نہیں دی گئی، قوت نہیں دی گئی. جب گناہ کی قوت بھی دے دی جائے پھر گناہ سے بچے تو مرتبہ ولایت خاصہ پہ پہنچتا ہے. ابھی بچہ ہے نا، گناہ کی سمجھ نہیں دی گئی، گناہ کی پہن نہیں دی گئی، گناہ کس کو کہتے ہیں، معصیت کسے کہا جاتا ہے نہیں معلوم ہے. اس لیے جب پیدا ہوا تب تو فطرت اسلام پر ہے، اور جو فطرت اسلام پر ہے اور گناہوں سے بچا ہوا ہے وہ مرتبہ ولایت. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ بعد میں اس مرتبے سے بھی گر جاتا ہے. کیسے گرتا ہے؟ جیسے حدیث مبارکہ کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ او یحمدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال، کہ اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں جیسا بڑا ہوتا ہے، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے معاصی کا شکار ہو کر، گناہگار ہو کر پروردگار عالم کی صفات مبارکہ پر اپنی گناہوں کے پردے ڈال دیتا ہے تو وہ ولایت چھپ جاتی ہے، اس کی گناہوں کی کسا ظاہر ہو جاتی ہے. تو اب یہ گناہگار کہلانے لگتا ہے، عاصی کہلانے لگتا ہے، اللہ کا نافرمان کہلانے لگتا ہے، اللہ کے حبیب کا نافرمان کہلانے لگتا ہے، طریقہ نبوت سے بعید کہلانے لگتا ہے، سنتوں سے دور کہلانے لگتا ہے. تو میرے دوستو عرض کرنا یہ ہے کہ آدمی تو پیدائشی ولی ہے، بس یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ گناہوں کی کثافتیں چڑھی ہوئی ہیں اور حجابات ہیں. ان حجابات کو نکالنا اور ان حجابات کو نکال کر اللہ عز و جل کے خالق ہونے اور اللہ عز و جل کے مالک ہونے کا استحضار کرنا، وہ یہ کہ میرے قلب کا پیدا کرنے والا کون، میرے جسم کا پیدا کرنے والا کون، میرے جسم کے اندر سانسوں کے نظام کا چلانے والا کون، میری آنکھوں میں بصارت کے نظام کو چلانے والا کون، میرے کانوں میں سماعت کے نظام کو چلانے والا کون، اس کو پیدا کرنے والا کون. تو گویا خالقیت اور مالکیت دو باب بنتے، ایک ملکیت کا اظہار ہونا، ایک پیدا کرنا. سماعت بھی اللہ نے پیدا کی، بصارت بھی اللہ نے پیدا کی، حیات بھی اللہ نے دی، علم بھی اللہ کا عطا کردہ، ارادے بھی اسی کے دیے ہوئے، قدرتیں بھی اسی کی ہیں. الغرض یہ کہ یہ جسم اور جسم کے اندرونی چیزوں کو اللہ اس کا خالق، اللہ اس کا مالک. اپنے اندرون میں جب یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کو یافت کہتے ہیں. جیسا اپنے اندر میں دیکھا تو یافت، لیکن جب یہی چیز باہر دیکھنے لگ جائے تو، مثلا یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیدا کرنے والے اللہ، اس کے مالک اللہ، یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کا خالق اللہ، اس کا مالک اللہ، اس مسجد کے خالق اللہ، اس مسجد کے مالک اللہ، اس فین کے خالق اللہ، اس کے مالک اللہ، اس زمین کے خالق اللہ، اس زمین کے مالک اللہ. ایک ہوتا ہے اپنے انفس میں غور و فکر کرنا، جب انفس میں غور و فکر کر کے اللہ ہی کو خالق و مالک کہتا ہے تو اس صورت میں اس کو درس یافت ملتا ہے. اور جب آفاق میں ان چیزوں پر غور کرتا ہے اور اللہ ہی کے خالق ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ ہی کے مالک ہونے کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو شہود کہتے ہیں. اپنے اندر میں پانے کو یافت، اپنے بیرون میں دیکھنے کو شہود. اب جب یہ اپنے اندر میں اللہ کو خالق و مالک پا رہا ہو اور اپنے ظاہر اور باہر میں اللہ ہی کو خالق و مالک جان رہا ہو تو یہ مرتبہ صالحیت کا ولی ہوتا ہے. ولایت عامہ کی ہدایت ہو چلی ہے پیدائش سے، لیکن توبہ کیا کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر، جب توبہ کر لے اور مرشد کامل اس کو فرائض اور واجبات کی تلقین کرے. فرائض اور واجبات تو چھوٹنے نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ سنن و نوافل کا اہتمام ہو. سنن و نوافل کے ساتھ ساتھ اذکار دیے جاتے ہیں. اذکار میں ایک قسم ہے ذکر فکری، آدمی کی فکر کو پروردگار عالم کی طرف منزول کر دینا، انسان کی فکر کو دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف ڈال دینا، انسان کو اپنی فکر سے نکال کر مولا کی فکر میں ڈال دینا. جب شیخ کامل اس کو نصیحت کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اپنے اندرون میں اپنے خالق کون ہیں اور اپنے اندرون میں اپنے مالک کون ہیں, اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمارے خالق ہم ہیں یا ہمارا خالق کوئی اور ہے تو آپ کو ثبوت دینا پڑے گا اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا. مجھے بتلائیے آنکھ آپ نے پیدا کی ہے یا خریدی ہے؟ نہ آپ پیدا کر سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. کان نہ آپ پیدا کر سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. آنکھ زبان آپ نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں. اور اگر پیدا کی ہے تو کیسے کی ہے اس کو بتایا جائے, اور اگر نہیں بتا سکتے اور آپ نے خریدنے کا دعویٰ کیا ہے تو بتائے کہ کون سی دکان میں آپ نے اپنی آنکھوں کو خریدا, کون سی دکان میں, کون سے شہر میں, کون سے ضلع میں, کون سے ملک میں آپ نے اپنے قلب کو خریدا, اپنے جسم کے عضو کو خریدا. نہ آپ خریدے جب خریدے نہیں تو مالک نہیں, نہ آپ پیدا کرے جب آپ پیدا نہیں کرے تو آپ خالق نہیں. خریدے نہیں تو مالک نہیں, پیدا نہیں کرے تو خالق نہیں. اپنے انفس کے خالق بھی اللہ, اپنے انفس کے مالک بھی اللہ. اور جب اپنے آفاق میں دیکھتا ہو اور عالم آفاق میں اس کی نظریں یہ کہتی ہیں کہ ہر چیز کے خالق اللہ, ہر چیز کے مالک اللہ, اب اس کی فکر اپنی ذات سے ہٹ گئی, اپنے مولا کی طرف لگ گئی, تو یہ مرتبہ صالحیت میں داخل ہو. اس سے ہوتا کیا ہے, اس کے اثرات اور ثمرات کیا ہے, انسان کے زندگی گزارنے کا طرز بدل جاتا ہے. کیوں؟ ایک مثال, میں نے اگر آپ کو دیے 1000 روپیے, اگر میں نے دیے آپ کو 1000 روپیے اور یہ کہوں کہ صاحب یہ میں نے آپ کو دیا ہے, میں آپ سے شام میں واپس لے لوں گا, اب آپ کیا کرتے اس کو؟ پہلے تو دیکھتے چور پاکٹ ہے نہیں ہے, اس کے اندر رکھنے کی کوشش کرتے, نہیں ہے تو انشرٹ ہے نہیں ہے دیکھتے, وہ بنین کو جیب ہے نہیں ہے وہ دیکھتے, وہ ہے تو اس میں رکھتے, وہاں بھی نہیں ہے تو کیا کرتے, ذرا کس کے جو ہے اچھا باریک پاکٹ کے اندر چھپا کے رکھ, اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو بن کے دستی کے اندر کسی چیز سے بن لے دے. کیوں؟ ارے صاحب دوسرے کی امانت ہے, واپس دینا ہے, نہیں دیے تو جیب سے دینا پڑتا. اب آدمی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ صاحب یہ زندگی میری نہیں, اس کے خالق اللہ, یہ زندگی میری نہیں ہے, اس کے مالک اللہ ہیں, جب یہ میری نہیں ہے تو میری مرضی چل سکتی نہیں, انہوں جیسا بولے ویسا استعمال کرنا ہے کیونکہ میں امین اللہ ہوں. اب اس کو واپس کرنا ہے تو پوری امانت کے ساتھ, پوری دیانت کے ساتھ, پوری تحفظ خیانت کے ساتھ اس کو واپس کرنا ہے. خیانت نہیں ہونی, خیانت سے حفاظت کرتے ہوئے, پوری امانت داری کا لحاظ رکھتے ہوئے, پوری دیانت داری کے ساتھ, جیسی تھی جس طرح ہم پیدا ہوئے اس وقت میں تھے اسی طرح مرنے کے بعد مجھے جس کی تھی اس کو دے دینا, اب زندگی کا رخ بدل جائے گا, انسان کی زندگی میں برائیاں مٹنا شروع ہو جائیں گی, اب اعمال صالحہ کی طرف چلنے لگ جائے گا. اسی کو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, دنیا کے زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے لیکن چند وہ لوگ ہیں جو آخرت کی فکر کو دامنگیر رکھتے ہیں اور اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتے ہیں اور جذبہ اور ولولہ رکھتے ہیں کہ اس دنیا سے جب چلے جانا ہے تو زندگی کو سدھار لیا جائے. جب زندگی کے سدھارنے کی فکر ہوتی ہے تو کسی مرشد کامل اور پیر طریقت کا انتخاب ہوتا ہے. جب پیر طریقت کا انتخاب ہوتا ہے تو پیر طریقت صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. جب صحیح راستے کی رہنمائی ہونے لگتی ہے تو گویا مرتبہ صالحیت کی بدایت یوں ہوتی ہے کہ اس کو فکر دے دی جاتی ہے کہ دیکھو اپنے خالق کون ہیں, اپنے مالک کون ہیں. جب ہمارے اپنے اندرون کے خالق و مالک ہم نہیں ٹھہرے تو پھر ہمارے پاس یہ چیزیں آئی کہاں سے ہیں, تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہماری نہیں ہے, یہ ہمارے مولا کی ہیں, تو پھر ہمارے پاس یہ امانت ہے. جب یہ ہمارے پاس امانت ہیں تو ہم امین اللہ خیر, جب امین اللہ ہیں تو یہ اللہ کی امانت کو اللہ کے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس زندگی کو صحیح راستے پر ڈال کر صحیح انداز میں آدمی گزارنے کی کوشش اور اس کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اس کو مرتبہ صالحیت کا ولی کہا جاتا ہے. اس کے اثرات و ثمرات یہ ہیں کہ آدمی گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے, اعمال صالحہ کی طرف چلنے لگ جاتا ہے, اور اس کی نہایت جب یاد کا غلبہ ہو جاتا ہے تو ہدایت میں ہوتا ہے, جب شہود میں غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اب دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دیتا, اب یہ خیال کرتا ہے کہ صاحب میں اس کو تکلیف کیسے دوں جبکہ یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے, یہ میرے اللہ کی ملکیت ہے, اور اگر میں اس کو نقصان پہنچاؤں, اگر میں اس کو تکلیف دوں, اگر مجھ سے اس کو کوئی غزن پہنچ جائے تو میرا اللہ بھی وہی, اس کا اللہ بھی وہی, جو میرے اندرون میں نقائص کو ناپسند کرتا ہے اس کے اندرون میں نقائص کو ناپسند کرتا ہے, اگر میری وجہ سے اس میں کوئی نفس آ گیا تو میری وجہ سے آنے کی وجہ سے میرا خالق و مالک جو اس کا بھی خالق و مالک ہے مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اب اس صورت میں دوسروں سے بھی گناہ دوسرے کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے رک جاتا ہے, تو آدمی ظلم سے بچ جاتا ہے. جب ظلم سے بچ جاتا ہے تو گویا مرتبہ شہود میں یاد اور شہود دو درجات ہیں, اپنے اندرون میں اللہ ہی کو خالق و مالک پا رہا ہے, خود گناہوں سے بچ رہا ہے, دوسروں کے بھی خالق اور مالک اللہ ہی کو دیکھ رہا ہے, تو دوسروں کو بھی تکلیف نہیں دیتا اور ظلم و زیادتی سے بچ رہا ہے, تو باعتبار شہود وہ مرتبہ شہود پر ہے, گویا شہود کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے, جس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں, عالم شہود بھی کہتے ہیں, عالم شہادت بھی کہتے ہیں, منزل جی ملکوت بھی کہتے ہیں. پہلے منزل کو منزل ناسوت کہا جاتا ہے, مرتبہ صالحیت کہا جاتا ہے, دوسری منزل ہوتی ہے منزل ملکوت کہتے ہیں. اس کے اندر تھوڑا سا کٹھن راستے ہیں, کیونکہ موضوع جو ہوتا ہے وہ تقدیر سے متعلق ہوتا ہے, فعل جو ہے وہ نظر نہیں آتا, چھپا ہوا ہوتا ہے تھوڑا سا, کسی قدر, پورا چھپا ہوا نہیں رہتا, اثر کی وجہ سے فعل صادر ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن تمیز جس کو ہوتی ہے یہ اثر فعل کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کی نظر اثر سے ہٹ کر فعل پر جانی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے توحید کے چار درجات بتلائے گئے ہیں, توحید آثاری, توحید افعالی, توحید صفاتی اور توحید وجودی, اور اس کے مد مقابل میں شرک آثاری, شرک افعالی, شرک صفاتی, شرک وجودی. تو اس کی تفہیم کے لیے تھوڑا سا مضمون دقیق ہوگا, لیکن اگر فکر ادھر کامل ہوگی یا سوچ اور سمجھوں کو مسجد سے باہر کے بجائے ادھر متوجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی. اس مضمون کا تعلق تقدیر کے ساتھ زیادہ ہے, اور عموماً اس موضوع پر بہت کم بولا جاتا ہے, ڈر لگا رہتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے, بولنے والے کو بھی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے, سننے والوں کو بھی صحیح اگر سمجھا نہ سکیں تو پھر وہ آدمی غلط زاویے سے سوچے گا, غلط فکر لے کے اٹھے گا. تو تقدیر کا مضمون جب صحیح نہیں سمجھے گا تو اللہ کی تقدیر پہ شکوے اور شکایات کرے گا, تو اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو احتیاط کے ساتھ ہمارے اکابرین نے ہمیں جو درس دیا وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے, اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں, ہمارے اندرون میں بصارت تو رکھ دی گئی, اس کے خالق بھی اللہ, اس کے مالک بھی اللہ. ایک ہے رکھ دیا جانا, ایک ہے کام کا کرنا. جیسے کسی کے پاس آنکھ تو ہو لیکن آنکھ کام نہ کر رہی ہو تو آپ کیا بولتے ہیں, اندھا ہے. آنکھ آنکھ تو ہے لیکن دکھتا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں فعل کا صدور ہونا. یہ صدور ذرا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کو فعل بولتے ہیں. اللہ کے دکھانے سے بندہ دیکھتا ہے, اللہ کے سنانے سے بندہ سنتا ہے, اللہ کے کہلوانے سے بندہ کہتا ہے, اللہ کے ارادہ کرانے سے بندہ ارادہ کرتا ہے, اللہ کی قدرت سے فیض یاب ہو کر بندہ قدرتوں کو استعمال کرتا ہے, اللہ کے دینے سے حیات ملتی ہے. یہ افعال کہلاتا ہے, اللہ ہی پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے تقدیر کو ذرا الٹے معنوں میں سمجھا ہے. مثلاً اگر کوئی ساتھی جائے کسی سے گزارش کرے کہ بابا چلو نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں گے, تو بولتا تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں, جاؤ. روزے کا وقت ہو گیا, کہنے لگے صاحب آپ تو جوان ہیں ہٹے کٹے ہیں ماشاء اللہ, رمضان کا مبارک مہینہ ہے روزے رکھ لو, تو کہتا ہے میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو رہ لوں گا, نہیں ہے تو نہیں رہتا. اگر نماز نہیں پڑھا بعد میں جا کے پوچھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھا رہے ہو تو میری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا. یہ ہم نے تقدیر کو غلط سمجھا ہے, گویا اس نے صحیح معنوں میں تقدیر کو سمجھا ہی نہیں ہے, اور یہ جہالت ہے, نادانی ہے, بلکہ جہالت نہیں بولنا چاہیے, اس کی ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے. اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمارے حضرت نے یوں فرمایا تھا ایک مرتبہ, اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جاتا ہے تو کمانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو لکھا ہے وہ مل جائے گا, ہے کہ نہیں ہے, جاتے کیوں ہیں کمانے کے واسطے. اور اگر آپ کی خواہش جوان ہو گئے ہیں کہ میرا نکاح ہو جائے کوئی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی سے, تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مقدر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا. شادی ہو گئی لیکن بچوں کی طلب ہے, صحبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر مقدر میں ہے تو ہو جائیں گے. ہوتا ہے میرے دوست, تقدیر سمجھا رہا ہوں میں, مذاق نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے, میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں وہ بڑے بزرگوں کا مقام ہے, اور جو مضمون سمجھا رہا ہوں مرتبہ ولایت کے پائیدار بزرگوں کا کہنا اور ان کے اقوال ہیں, میں تو صرف ان کا نقال ہوں, ان بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں جو ملا اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی اس کی کچھ سمجھ اور فہم دے. میرے دوست, تو تقدیر کو ہم نے غلط سمجھا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے مقدر میں نماز لکھی ہوگی تو پڑھ لوں گا, میرے مقدر میں روزہ لکھا ہوگا تو رکھ لوں گا, میرے مقدر میں زکات دینا لکھا ہوگا تو دے دوں گا, اور اگر بعد میں نہ کرے اور پوچھا جائے تو کہے گا کہ میرے مقدر میں لکھا نہیں تھا اس لیے نہیں کیا, تو وہ اس کی نادانی نہیں ہٹ دھرمی اور جہالت ہے, اس لیے کہ تم سمجھتے ہو صحیح معنوں میں کہ جب تک کام کو نہ نکلو یہ روزی نہیں ملتی. تقدیر یہ ہے کہ تم کام پہ نکلو, اسباب کو پیدا کرنا اس کے ذمے ہے, وہ پیدا کرتا ہے. آپ کو کھیتی باڑی کے لیے ہل چلانا ضروری ہے, زمین سے پیدا کرنا اس کی ذمہ داری ہے, اگر آپ یہ سمجھیں کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی غلے اگ جائیں گے, اور آپ پھل نہ چلائیں تو غلہ نہیں اگا کرتا, اگر آپ مزدوری پہ نہ جائیں تو تنخواہ نہیں ملا کرتی, اگر آپ لڑکی تلاش نہ کریں تو نکاح نہیں ہوتا, اگر آپ صحبت نہ کریں تو اولاد نہیں ہوتی. میرے دوستو ہم اس کو تو سمجھتے ہیں, اس کو کیوں نہیں سمجھتے جس میں ظاہر سے متعلق اعمال سمجھ میں آ گئے, روح باطن کے متعلق اعمال کیوں نہیں سمجھ میں آ گئے؟ میرے دوست مقدر میں تو لکھا ہے, اسباب کے اعتبار سے یہ کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے, اور ایک کا نام تقدیر معلق ہے, اگر ایسا کرو گے تو ہو جائے گا. اس کو غلط معنوں میں ہم نے سمجھ کر یہ جملے کہے, ہم نہیں کہے تو جس نے کہے وہ یوں کہے, تقدیر معلق کو غلط معنوں میں سمجھا. جیسے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے تو عمر بڑھ جائے گی, تو اس کا کیا مطلب؟ ماں باپ کی خدمت کرے تو 5-6 سال بڑھ جاتے, 60 سال میں مرنے والا تھا تو 65 سال میں مرتا کیا؟ نہیں میرے دوست, اللہ میں کو پہلے سے ہی معلوم ہے انہیں کریں گا یا نہیں کریں گا, انہوں لکھ دیے اس کو پہلے سے, جو پہلے سے انہوں لکھ دیے اس کو مبرم بولتے, جو اس کو بتا دیے اس کو معلق بولتے, تاکہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھ کر کچھ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے اور اپنی آخرت کا توشہ کر لے. یہ مفہوم تھا اس کا, ہم نے مفہوم غلط لیا, لہٰذا یہ کہنے لگ گئے کہ مقدر میں لکھا ہوگا تو عبادت کر لیں گے, اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو نہیں کریں گے. تو میرے دوست مقدر میں لکھا ہوگا تو روزی مل جائے گی, کمانے کی ضرورت نہیں, اور اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو شادی کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, ہو جائے گا, اور اگر اولاد کی طلب ہے تو مقدر میں لکھا ہوگا تو ہو جائے گی, آپ کو کوشش کرنے اور صحبت کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس مضمون کو تو آدمی قبول نہیں کرتا, اور اس مضمون کو کیسے قبول کر لیتا؟ اس مضمون کو جیسے آدمی قبول نہیں کرتا, اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے طریقت کے بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو تقدیر کے تعلق میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ خلق فعل اللہ کا, کسب فعل عبداللہ کا, خلق فعل اللہ کا, کسب فعل عبداللہ کا, خیر و شر تمہیں سمجھا دیا گیا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی چیز کے سمجھانے کے لیے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ ضلالت کا, یہ توحید کا راستہ ہے یہ شرک کا, یہ نور کا راستہ ہے یہ ظلمت کا, یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید دے دیا اور ساتھ ساتھ اس کی تفہیم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے کرا دی اور سنتوں کے ذریعے سے ہمارے درمیان میں رائج ہے. اور میرے دوست اس کا سمجھنا مشکل اور دشوار نہیں ہے, بشرطے کہ ہم عقل سلیم رکھتے ہیں, جہالت رکھتے ہوں یا دھرم اور ضد رکھتے ہوں تو اس کو کوئی بھی سمجھنا نہیں چاہے. تو رہ گیا مسئلہ یہ کہ تقدیر کا تعلق, تقدیر یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو ہمارے آقا دو جہاں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ خیر ہے, اور اس کام سے بچے جس کام کے بارے میں دو جہاں کے سردار صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شر ہے. تو جب آدمی یہ کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے انفس کے اندر میرے فعل میں قوتوں کے پیدا کرنے والے اللہ, میرے اندرون سے افعال کے صادر کرنے والے اللہ, میرا دیکھنا اللہ کے دکھانے سے گویا فاعل اللہ دکھانے والے اللہ, میرا سننا اللہ کے سنانے سے گویا فاعل اللہ سنانے والے اللہ, میرا بولنا اللہ کے کہلوانے سے گویا فاعل اللہ کہلوانے والے اللہ. تو گویا خالق فعل جب اپنے انفس میں اللہ کو دیکھتا ہے, اس کو یاد کہتے ہیں مرتبہ شہادت کا, اور جب عالم شہود کے اندر یا عالم ظاہر میں, عالم آفاق میں یا اپنے باہر والے حصے میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے جو فعل صادر ہو رہا ہے اس کے کرنے والے اللہ, تو عالم آفاق میں ہم کو یہ بھی دکھ رہا ہے کہ ایک آدمی سیندی پی رہا ہے تو اس کو پلانے والے اللہ کا تعلق بھی تقدیر سے ہے میرے دوست. تو نہیں میرے دوستو, سیندی کے پیدا کرنے والے تو اللہ, لیکن کسب کے اعتبار سے انہیں راستہ غلط اختیار کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا تھا اس چیز کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے. تو پھر ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے, اور اشکال علمی ہے, اس کا جواب بھی دے دیں تو شاید تسلی ہو جائے گی. وہ سوال یہ ہے کہ صاحب جب یہ بری چیز تھی تو اللہ میں پیدا کرے اس کے بو نہیں کرتے تو ہو جاتا تھا, نہیں کرتے تو ختم ہو گیا تھا قصہ. تو آپ کی اس تفہیم کے لیے عرض ہے کہ اگر رات نہ آتی دن ہی دن ہوتا تو دن کو کیسے سمجھتے؟ دن کو سمجھنے کے لیے رات ضروری, رات کو سمجھنے کے لیے دن ضروری، پھول کو سمجھنے کے لیے کانٹا ضروری، کانٹے کو سمجھنے کے لیے پھول ضروری، خوشی کو سمجھنے کے لیے غم ضروری، غم کو سمجھنے کے لیے خوشی ضروری، فرحت اور مسرت کو سمجھنے کے لیے مصیبت ضروری، مصیبت کو سمجھنے کے لیے راحت ضروری۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، اور ضدوں کا پیدا کرنا ایک دوسرے کی تفہیم کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ منمانی کرتے چلو۔ آدمی کو سمجھنے کے لیے، آدمی کی عقل کو بڑھانے کے لیے، آدمی کی استعداد اور قوت اور صلاحیت کو پھیلانے کے لیے پروردگار عالم کا ایک نظام ہے، جیسے دن کی سمجھ کے لیے رات کو پیدا کر دیا، اور گرمی کی شدت کو سمجھانے کے لیے رات کی ٹھنڈی ہواؤں کو چلا دیا، اور پھول کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے کانٹے کے اندر سقالت دے دی، اور اس طرح کے بہت سارے نظام پروردگار عالم نے چلا دیے۔ ایسے ہی خیر کے سمجھ کے لیے پروردگار عالم نے شر بھی پیدا کر دیا، تاکہ آدمی اس کے ذریعے سے سمجھ جائے کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے۔ اور دو جہاں کے سردار صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ راستہ خیر کا اور جنت کی طرف لے جانے والا، اللہ کی رضا پر پہنچانے والا ہے، اور یہ راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب نے بتلا دیا تو یہ معلوم ہو گیا خلق فعل برا نہیں، قصب فعل برا ہوتا ہے۔ آدمی کے اختیار کرنے پر اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آدمی کون سے عمل کو اختیار کرتا ہے۔ جب اپنے انفس کے اندر خالق فعل اللہ کو جان رہا ہو اور کاسب فعل اللہ کو جان، کاسب فعل عبداللہ کو جان رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرتبہ شہود کا یا مرتبہ شہادت کا یاد رکھنے والا، کی یاد رکھنے والا۔ اور جب یہی عالم آفاق میں آدمی دیکھتا ہے کہ ان چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ، چاہے وہ خیر کی صورتوں میں ہو چاہے وہ شر کی صورتوں میں ہو، لیکن قسم کرنے کے اعتبار سے بندے نے قسم کر لیا، تو ادب یہ ہے کہ آدمی کے گناہ کو آدمی کی طرف مبذول کر لیا جائے، اور اگر نیکی کی توفیق مل جائے تو اس کو اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دے۔ ایک حقیقی بندہ وہ ہوتا ہے جو خیر کا جو عمل کرتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور جب کوئی برا عمل اس سے صادر ہو جاتا ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے، اور یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو جب عالم آفاق کے اندر آدمی یہ کرتا ہے، خالق فعل اللہ کو جانے اور کاسب فعل عبداللہ کو جانے، اور عالم اس کے فاعل اللہ کو جب جان رہا ہو، تو مرتبہ شہود میں گویا منزل ملکوت میں مرتبہ شہود پر ہوتا ہے۔ یاد اور شہود اپنے اندر میں پا رہا ہے، یاد اپنے بیرون میں دیکھ رہا ہے، شہود۔ یہاں سے ایک تیسری منزل شروع ہوتی ہے، اس کو مرتبہ صدیقیت بھی کہتے ہیں، عالم جبروت بھی کہا جاتا ہے، منزل جبروت سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے میرے دوستو کہ جیسے خالق مالک کون اپنے اندر یہ پا رہا ہے، تو یا اپنے باہر خالق مالک کون دیکھ رہا ہے تو اس کو شہور، اپنے اندر خالق فعل کس کو جان رہا ہے تو یا اپنے باہر خالق فعل اور کاسب فعل کس کو جان رہا ہے تو شہور، اس کو مرتبہ شہادت بولتے ہیں۔ اپنے اندرون میں میری اپنی صفات کیا اور میرے اندرون میں میرے اللہ کی صفات کیا، اس کو کہتے ہیں یا، اور اپنے بیرون میں دنیا والوں کی صفات کیا اور اللہ کی صفات کیا، اس کو جب دیکھتا ہے اس کو کہتے ہیں شہود۔ جو اس مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صدیق۔ ایک ہوتا ہے صالح جو منزل ناسوت میں چلتا ہے، ایک ہوتا ہے شہید۔ یہ شہید وہ نہیں ہے جو کربلا کی طرح میدان کارزار میں سینہ سپر ہو کر دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی جان اپنے مولا کے حضوری میں پیش کر دے۔ ایک شہادت تو یہ بھی ہے، اور یہ شہادت کا اعلیٰ اور اونچا مقام ہے، لیکن سلوک کی راہوں کے اندر اس کو بھی شہادت کہا جاتا ہے، اور یہ شہادت بمعنی گواہی کے ہے کہ خالق فعل اللہ کو جان رہا ہو۔ اور جب یہ اپنے انفس و آفاق میں اس کا درس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کا ثمرہ کیا ملتا ہے، تو یہ راضی بقضا ہو جاتا ہے، یہ تقدیر سے راضی ہو جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی اس میں یہی ہے۔ جب میرے اللہ کی مرضی یہی تو پھر مجھے اس میں دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قصہ بھی مشہور ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ وہ شاہ دولہ ایک بڑے بزرگ گزرے، فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھے اشغال میں مصروف تھے، لوگوں نے آ کے کہا کہ صاحب وہ تالاب کا پانی وہ کٹا ٹوٹ گیا بہ کے آ رہا، اور ہمارا کٹا گاؤں کا جو ہے نازک ہے، وہ ٹوٹ گیا تو پورا گاؤں بہہ جاتا، اب وہ تم ہی چلنا والے ہیں، دعا کرو کچھ تو بھی کرو، برحال اس کو روکو تاکہ کم سے کم گاؤں کے لوگوں کی جان بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو کٹے کے پاس میرے کو لے کے چلو۔ جب کٹے کے پاس پہنچے तो कहा कि वो कुदाल दो, कुदाल सब्बल जिसको बोलते हैं हमारे, और वो ले लेने के बाद में कट्टे को तोड़ के नाला बनाना शुरू कर दिया। लोग बोले कहते अरे हौले हो गए क्या हजरत, लोगों की जान बचना बोल के कट्टा सही रहने के वास्ते दुआ कर बोले तुम्हारे को, कट्टा तोड़ो नहीं बोले। तो उन्होंने उन्होंने ये फरमाया था कि जिधर मौला उधर शादौला, अल्लाह की मर्जी अगर ये है कि ये कट्टा टूटे और हम मर जाएं तो हम अल्लाह की मर्जी पे राजी हैं, चाहे हमारी जान चली जाए, और अगर अल्लाह की मर्जी हमारे बचाने पर है तो ये कट्टा कभी नहीं टूट सकता। और हुआ भी अल्लाह वालों की अजीब शान होती, बस उन्होंने कहा और चले गए, वो पानी आया और दूसरे रुख पर चला गया, लेकिन इस कट्टे को कोई धक्का नहीं लगा और गांव वाले सलामत रहे। तो गोया अल्लाह की मर्जी को उन्होंने समझा दिया एक सबक के अंदर कि जिधर अल्लाह की मर्जी होगी वो तो होके रहेगा, चाहे तुम लाख असबाब के एतबार से कोई कोशिश कर लो, इसलिए कि करने वाली ज़ात अल्लाह है, उसका मुकाबला करने वाला कौन होता है। अब थोड़ा जब आगे हटते हैं तब अपने अनफुस में गौर करना पड़ेगा, हमारी अपनी सिफात क्या है। हमारी सिफात यह है कि हम मुर्दा, इससे बढ़ के हमारी हैसियत क्या थी। अच्छा ये बोलो कि जब पैदा नहीं हुए थे तो क्या थे, मुर्दा ही थे ना, और क्या थे। और जब 60-70 साल बराबर जो भी आया, जब चार आदमियां कंधे पे उठा लेके जाते एक पे सुला लेके डोले में, उसको क्या बोलते, कोई बचा उससे या कोई बच सकता उससे, कोई आलिम साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई वली साहब, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं मेरे दोस्तों, एक दिन तो सबको वो होना ही है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान के साथ तो वो बारी आने वाली है। ये अलग मसला है कि वक्त के एतबार से कोई पहले जाए कोई बाद में जाए, लेकिन रुकता कोई नहीं है, सबको जाना है। तो मेरे दोस्तों जब पैदा नहीं हुए थे तो मैयत, और अगर जब पैदा हो गए तो एक दिन हो जाएंगे मैयत, तो हमारी सिफत क्या ठहरी मैयत, हम मुर्दा। जब माँ के पेट में थे तो किसकी आवाज़ सुनते थे, अब्बा की, दादा की, अपने महल्ले वालों की, जब भी थे बहरे और फिर हो जाएंगे बहरे। ये अलग मसला है कि अल्लाह मियां आलम बरज़ख में कोई रास्ता खोल दें और कुछ सुनवाना चाहें और सुनवा दें, वो अल्लाह की मर्जी पर मुनहसर। जब माँ के पेट में थे तो किसको देखते थे, भाइयों को बहनों को, नहीं मेरी अम्मा को, नहीं मेरा बाबा को, कोई भी नहीं देखते। ऐसे ही जो चीज़ अल्लाह दिखाना चाहते हैं खबर में सुला के भी औलिया को दिखा दें, अम्बिया को दिखा दें, ये अल्लाह की मर्जी होती है। ये कोई अपना बड़ा मसला नहीं है कि इसके लिए कोई नाजुक मसला है, यहाँ के कुछ छेड़े बोलने के बाद कोई ऐसी बात नहीं, एक आम सी बात है। मेरे दोस्तों हमारी अपनी सिफात क्या, अल्लाह की सिफात क्या। हमारी सिफात यह है कि हम मुर्दा, हमारी सिफात यह है कि हम जाहिल। कुरान में फरमाया गया इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इंशाअल्लाह मैं जो बात कहूंगा कुरान और हदीस के ही हवाले से, और मेरे बुजुर्गों पर मुझे इतना एतमाद है कि उनके हर कौल की तावीर कुरान और हदीस से कर जाऊंगा। मेरे दोस्तों हमारी सिफात क्या है वो भी कुरान से, हम थे मुर्दा हो जाएंगे मुर्दा, हम थे जाहिल हैं जाहिल रहेंगे जाहिल। ये अलग बात है कि अल्लाह अपने फजल खास से कुछ दे दें, उनकी अपनी इनायत होती है, इल्म लदुन्नी का कोई हिस्सा मिल जाए तो फिर अलग बात है, लेकिन होते वही जाहिल के जाहिल हैं। चाहे इस मस्जिद के मेंबर पर खड़े रह के तकरीर कर लें, चाहे हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ठहर के कर लें, चाहे मक्का मुकर्रमा के बैतुल्लाह के मेंबर पर खड़े रह के तकरीर कर लें, चाहे मस्जिद नबवी के मदीने मुनव्वरा के मेंबर पर खड़े रह के तकरीर कर लें, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है जो तकरीर कर रहा। मेरे दोस्तों उसकी खिताबत कितनी है, उसकी खिताबत उसकी हयात तक है, उसके बाद कुछ खिताबत नहीं, उसकी तकरीर उसकी जिंदगी तक है। तो गोया ये है कि आदमी है तो जाहिल, मर्तबे के एतबार से ये अलग मसला है कि अल्लाह किसी को फौकियत अता फरमा दे, किसी को दर्जात की कुछ बुलंदी अता फरमा दे, लेकिन ये है कि आदमी है जाहिल, खुराफा जाहिल है, और इसको कुरान ने कहा इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि इंसान बड़ा जालिम और जाहिल। चाहे किसी मेंबर पर हो, मैंने सारे मेंबर गिना दिए इजमालन। और मेरे दोस्तों इसकी जो गुफ्तगु है कहने की, या इल्मी सलाहियतों के इजहार की, या गुफ्तगु कलाम करने की, या आदमी आदमी से जब गुफ्तगु करता है तो तमीज गुफ्तगु जो होती है, तो ये सब कुछ क्या है, ये माँ के पेट में भी नहीं थी, खबर के पेट में भी नहीं रहेंगी, बल्कि अगर थोड़ा आगे बढ़ गए तो हशर में भी अल्लाह में इसको सी देंगे। अब ये नहीं बोलेंगे जिस्म बोलेगा, लेकिन अल्लाह में किसी से कहलवा दे खबर में सुला कर भी, तो ये अल्लाह की मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने खालिक फेल उनको जाना, हमारा अपना ईमान यही है। तो मेरे दोस्तों हमारी सिफात यह है कि हम मुर्दा, हमारी सिफत यह है कि हम जाहिल, हमारी सिफत यह है कि हम बेइरादा, हमारी सिफत यह है कि हम बेकुदरत, इसलिए कि कुदरतों पर आदमी का कोई कंट्रोल नहीं, यहां तक कि खुद अपने जिस्म पर आदमी का कंट्रोल नहीं। आदमी खड़ा हो जाए एक पैर पर और दूसरा पैर उठाने की ताकत और सकत और सलाहियत आदमी में नहीं है, تو ہم اتنے قدرتوں سے عاجز ہیں تو سجائے کہ ہم کوئی اور کام کر جائیں, کوئی کام اللہ کرا لے, یا ان کی مرضی سے ہوتا ہے, آدمی خود سے کچھ نہیں کر سکتا. تو گویا ہماری صفت بے قدرتی, اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ قدرت والے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ حیات والے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ علم والے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ ارادے والے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ قدرت والے. ہماری صفت یہ ہے کہ ہم بہرے, ہماری صفت یہ ہے کہ ہم اندھے, ہماری صفت یہ ہے کہ ہم گونگے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سننے والے, اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بولنے والے. تو گویا ہمارے اندرون میں ان کی صفات کا ظہور ہے. اگر کچھ ہم سے ہو رہا, اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کس کی صفت سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کی صفت بصارت سے دیکھ رہے ہیں. کس کی صفت سے سن رہے ہیں؟ اللہ کی صفت سماعت سے سن رہے ہیں. کس کی صفت سے بول رہے ہیں؟ اللہ کی صفت کلام سے بول رہے ہیں. اپنے ارادے ہو رہے ہیں تو کس سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے صفت فعال لما یرید سے ہو رہے ہیں. اگر ہم کچھ کر پا رہے ہیں تو اللہ کی عطا کردہ قدرت کی وجہ سے. گویا ہمارے سراپا کے اندر ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اندھے, ہم بہرے, ہم گونگے, ہم بے ارادہ, ہم بے قدرت, ہم جاہل اور ہم مردہ ہیں. لیکن ہمارے اندرون میں جو کچھ ظہور ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, اللہ کا ہے. جب اپنے انفس میں اپنی صفات اور اللہ کی صفات کو جان کر اپنا اپنی حیثیت اپنے کو دے, اپنے کو عبداللہ جانے, اپنے کو مردہ سمجھے, اپنے کو جاہل سمجھے, اپنے کو بے ارادہ بے قدرت سمجھے, اپنے کو اندھا گونگا اور بہرا سمجھے, اور اپنے اندرون میں اللہ کی صفات کو جو پالے, اس کو یافت کہتے. اپنے اندرون میں اپنی صفات اپنی بولنا اور اللہ کی صفات کو اللہ کی بولنا, اسی کو عینیت غیریت بولو. ہم جو ہیں وہ غیر ہیں, وہ جو ہیں عین, ہم غیر اللہ وہ اللہ. ہماری صفات بتا دی گئی, اللہ کی صفات بتا دی گئی. تو میرے دوستو, ہمارے اندرون میں ظہور ان کا صفات کے ذریعے سے. تو پروردگار عالم کی صفات کو اپنے اندرون میں دیکھنا, ان کی بولنا, اور اپنی صفات کو اپنے اندرون میں دیکھنا, اپنی بولنا, جو یہ کرے گا وہ مرتبہ صدیقیت کی بدایت پر ہے. اور جب آفاق میں, کائنات ارضی و سماوی میں, چاہے وہ چاند ہو, چاہے وہ سورج, چاہے ستارے ہوں, چاہے سیارے, چاہے ہوائیں ہوں, چاہے قلائیں ہوں, چاہے فضائیں ہوں, اور چاہے جی کرہ ناری ہو, کرہ ارضی ہو, چاہے اس سے آگے سماوی نظام ہو, چاہے اس سے آگے نظام اطلسی ہو, اور چاہے اس سے آگے عرش کا نظام ہو, چاہے اس سے آگے پروردگار عالم کی ذات عالی کی شایع نشان ان کا نظام ہو. میرے دوست, اگر آفاق کے اندر دیکھ رہا ہے اور آفاق کے اندر اللہ کی صفات کو دیکھ کر اللہ کی بولے, اور عبداللہ کی صفات کو دیکھ کر عباد اللہ کی صفات بولے, تو یہ مرتبہ صدیقیت کے مقام شہود پر ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کی اپنی اونچی اڑان ہوتی ہے, ہر ایک کی اپنی پرواز ہوتی ہے. مرتبہ ولایت والا اپنی پرواز کو دیکھتا ہے, اپنے ہم اثر کی پرواز دیکھتا ہے, مرتبہ ولایت خاصہ کے رکھنے والے کی پرواز کو نہیں دیکھتا. اور مرتبہ ولایت خاصہ کے رکھنے والے مرتبہ شہادت کی نہایت والے کو نہیں دیکھ سکتے, اور اس کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتے. مرتبہ شہادت والا مرتبہ شہادت والے کی پرواز کو دیکھتا ہے, لیکن مرتبہ صدیقیت والے کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا. مرتبہ صدیقیت کی بدایت والا اپنی بدایت والے ساتھی کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے, نہایت والے ساتھی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. اور مرتبہ صدیقیت کی نہایت والا وہ بدلیت کے مقام کی ولایت والے کے یعنی ابتدائی حصے کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا, اور بدل اپنے مقام بدل والی صلاحیت رکھنے والے ولی کی پرواز دیکھ سکتا ہے. وہ قطبیت کی ولایت رکھنے والے کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. قطبیت رکھنے والا قطبیت والے کی پرواز دیکھتا ہے, قطب الاقطاب کی پرواز نہیں دیکھتا. قطب الاقطاب کی پرواز دیکھتا ہے. غوثیت کا مرتبہ رکھنے والے کی پرواز نہیں دیکھتا. غوثیت کی پرواز رکھنے والا غوثیت والے کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے, سید الاغواث کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا. اور سید الاغواث مرتبہ صحابیت کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا. اور مرتبہ صحابیت والا مرتبہ صحابیت والے کی پرواز کو دیکھ سکتا ہے, لیکن نبوت کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا. اور نبوت والا سید الانبیاء کی پرواز کو نہیں دیکھ سکتا. ان کے مقام کے کیا کہنے, صاحب قاب قوسین وہ ٹھہرے, ثم دنا فتدلا کا نعرہ لگایا گیا اور ان کو لقب عطا فرمایا گیا, اذن منی کے ذریعے سے مخاطب بنایا گیا, نور کے پردے ہٹائے گئے اور پروردگار عالم نے اپنی رؤیت فرمائی اور اپنا دیدار کروایا. وہ مقام کے رکھنے والے. میرے دوست, ہم اس نبی کی امت ہیں, ہم اس نبی کی امت ہیں. اب ہمیں کس راستے پہ جانا چاہیے, کس ڈگر پہ چلنا چاہیے, یہ سوچنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا کام ہے. الغرض یہ کہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ ہو گیا, اب یہاں سے مرتبہ نبوت شروع ہوتا ہے. میں نے اجمالی طور پر ولایت عامہ اور ولایت خاصہ اور اس میں ہمارے حضرت کی تفہیمات کا طریقہ ایک ملفوظ کے ذریعے سے میں نے رکھ دیا. اللہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرتبہ ولایت کا یا اولیاء کی خدمت کا ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما دے اور ہمیں زندگی صحیح معنوں میں بندگی بنا کر گزارنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا دے. وما علینا الا البلاغ.